اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلامی تعلیمات میں حصول علم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرب خدا حاصل کرے، کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا اتنا ہی زیادہ احساس کرنے لگتا ہے، اور یہی احساس اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو کہ توانا بھی ہے اور کامل بھی۔ لیکن اگر یہی علم غرور اور تکبر پیدا کرے اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ طاقتور اور کامل ہو چکا ہے، تو یہی احساس اسے خدا سے دور کر دے گا اور یہی انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہی ہلاک کر دے گا۔ امام علی کا ایک قول یہ ہے کہ احمق انسان کا دوست تکلیف میں رہتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو احمقوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے بلکہ احمقوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ان سے دوستی کی جاتی ہے تو وہ انسان ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، پریشانیوں میں رہے گا۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، تو آپ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اردی بہش، 5 ذیقعدہ اور 3 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ اردی بہش سن 1186 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر مرزا حبیب اللہ قاآنی پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور علم و دانش کے حصول کے لیے مشہد مقدس گئے، وہیں انہوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ قاآنی نے 10 سال کی محنت کے بعد علم نحو، بیان، نجوم، حکمت، کلام، فلسفہ، ادب اور شاعری میں مہارت حاصل کر لی اور کچھ عرصے کے بعد وہ ناصر الدین شاہ قاجار کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور قاجاری بادشاہوں اور شہزادوں کی شان میں اشعار کہتے رہے۔ حبیب اللہ قاآنی پہلے ایرانی شاعر ہیں جنہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ دیوان کے علاوہ ان کی ایک کتاب پریشان کے نام سے بھی موجود ہے۔ قاآنی کا 47 برس کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کو رہ شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ پانچ ذیقعدہ سن 664 ہجری قمری کو معروف فقی، محدث، مورخ اور ادیب رضی الدین علی ابن موسیٰ المعروف سید ابن طاؤس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے وطن میں بسر کیا اور مختلف دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا خاص و عام میں شہرا تھا۔ اپنے زہد ہی کی بنا پر آپ نے بادشاہوں کے درباروں میں عہدوں کو ٹھکرا دیا۔ سید ابن طاؤس کے معاصر علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے علم کلام، اخلاق، فقہ اور حدیث میں کتابیں چھوڑی ہیں۔ آپ کی اہم ترین تصانیف میں الملاہم والفتن اور اللہوب، جو روز عاشورا کے واقعات کے بارے میں ہے، خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پانچ ذیقعدہ سن 761 ہجری قمری کو مصر کے عظیم دانشور ابن ہشام کا 53 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہیں علم نو، حدیث اور ادب کے علاوہ شعر کہنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ ابن ہشام نے علمی مدارج طے کر کے تدریس و تالیف کا کام شروع کیا اور تھوڑی ہی مدت میں علم نو میں شہرت حاصل کر لی۔ ان کی اصل شہرت ان کی کتاب مغنی کی وجہ سے ہوئی، جسے علماء نے بہت سراہا ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے کتاب مغنی کو ابن ہشام کی علمی عظمت کی دلیل بتایا ہے۔ یہ کتاب کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دینی درسگاہوں کی نصابی کتابوں میں شامل ہے۔ مئی سن 1515 عیسوی کو پرتگالی بحری بیڑے نے ایران کے جزیرے ہرمز پر حملہ کر کے اس پر اپنا قبضہ جما لیا اور اس کے ساتھ ہی مشرق وسطی میں مغربی سامراج کی مداخلت کا دور شروع ہو گیا۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کو بحیرہ عمان سے ملاتا ہے۔ اس وقت تک چونکہ ایران کی بحریہ کے پاس تجربہ اور جدید ہتھیار نہیں تھے، اس لیے پرتگالی سامراج نے 1521 عیسوی تک ایران کے خلیج فارس میں واقع بعض دیگر جزائر پر بھی قبضہ جمائے رکھا۔ پرتگالی سامراج کے اس قبضے اور اس کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کے خلاف ایران کے مختلف علاقوں میں ایرانی عوام کے درمیان نفرت پھیلی اور عوام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آخر کار ایرانی بحریہ کی تشکیل اور اس کے طاقتور ہونے کے بعد 1652 تک ایران کے تمام جزائر پرتگالی سامراج کے تسلط سے بتدریج آزاد کرا لیے گئے۔ تین مئی 1912 عیسوی کو اردو کے نامور ادیب ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال ہوا۔ وہ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہندوستان کے ضلع بجنور کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی سعادت علی سے حاصل کی، پھر دہلی کالج سے عربی ادب، فارسی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی شہرت کا اصل سبب ان کے ناول ہیں، جن میں پہلا ناول میرۃ العروس ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ میرۃ العروس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے دیگر ناولوں میں توبۃ النسو، فسانۂ مبتلا، ابن الوقت اور رویائے صادقہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے صاحب طرز انشاء پردازوں میں ہوتا ہے۔ تین مئی 1429 عیسوی کو ایک وطن پرست شجاع اور دلیر فرانسیسی خاتون جان آف آرک نے اپنے ملک کے بعض علاقوں پر برطانوی سامراج کے تسلط کے خلاف اپنا تاریخی اقدام شروع کیا۔ جان آف آرک کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور وہ فرانس سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ جوابی اقدام میں انگریزوں نے مختلف سازشیں کر کے جان آف آرک کو گرفتار کر لیا اور 1431 میں نمائشی مقدمہ چلا کر جادوگری کا الزام لگایا اور پھر انہیں زندہ آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی۔ اس طرح جان آف آرک فرانس کی قومی شخصیت میں تبدیل ہو گئیں۔ اور 3 مئی 1993 عیسوی کو یونیسکو کی تجویز پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر کے اس دن کو یعنی 3 مئی کو پریس کی آزادی کا عالمی دن قرار دیا۔ اس دن کو پریس کی آزادی کا عالمی دن قرار دینے کا مقصد پریس کی قانونی اور جائز آزادی کا دفاع اور اخبارات و جرائد سے وابستہ صحافیوں کے حقوق پر تاکید کرنا ہے۔ آج استبدادی حکومتیں جو حقائق سے لوگوں کے باخبر ہونے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، اخبارات و جرائد سمیت ذرائع ابلاغ کی آزادی کو جہاں تک ممکن ہو سکے سلب کرتی ہیں۔ دوسری طرف مغربی دنیا میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کے بہانے نامناسب اور قابل اعتراض تصاویر اور مقالات کو سامعین اور ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اہم خبروں اور معلومات سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ مغرب میں ذرائع ابلاغ کی آزادی سے اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ادیان الہی کے کروڑوں اربوں ماننے والوں کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، جبکہ غاصب اسرائیل پر تنقید کرنا سخت اور ناگوار نتائج کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اگرچہ دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں، حسب و نسب، مال و منزلت، دولت، مقام وغیرہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو صحیح کرے، چونکہ جب اخلاق صحیح ہوگا تو وہ نیک کام بھی انجام دے گا۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور اپنی اہمیت سے واقف ہی نہ ہو۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام نور ایمان، تو اب آپ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ہالینڈ کے ایک نو مسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ایسے مسلمان کم ہی ہوں گے جن کو اسلام مخالف فلم فتنہ یاد نہیں ہوگی۔ ایسی فلم جس میں قرآن، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین کی گئی تھی۔ اس فلم کے خلاف مسلمانوں نے وسیع پیمانے پر احتجاج کیا تھا، بلکہ غیر مسلموں نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور احتجاج کے دوران کئی افراد بھی مارے گئے۔ فتنہ نامی فلم ہالینڈ کے اسلام مخالف سیاستداں اور دائیں بازو کی شدت پسند جماعت پارٹی برائے آزادی یا پارٹی فار فریڈم کے بانی اور موجودہ سربراہ گیرٹ ویلڈرز نے بنائی تھی۔ جس شخص نے یہ اسلام مخالف فلم بنانے میں مدد کی وہ پارٹی برائے آزادی کے ایک اہم لیڈر آرنولڈ وان ڈورن تھے۔ فتنہ فلم کی نمائش کے بعد گیرٹ ویلڈرز بدستور گمراہی کے راستے پر، یعنی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کے راستے پر چلتا رہا، لیکن وان ڈون کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ان کی زندگی میں کچھ نشیب و فراز آئے اور بالآخر انہوں نے عظیم آسمانی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہالینڈ کے ایک سیاستداں اور اسلام مخالف جماعت پارٹی فار فریڈم کے ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے ان کے اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر وسیع رد عمل سامنے آیا اور اسلام مخالفین کے لیے ایک دردناک ضرب شمار ہوتا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ دینی اور نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کرنے کے خلاف انہوں نے جلد ہی اپنی پارٹی چھوڑ دی۔ گویا خدا نے یہی چاہا تھا کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ ایک اسلام مخالف سازش اور ایک فتنے کے ذریعے ایک شخص کو جو خود اس سازش کا ایک حصہ تھا ہدایت کر کے اسلام کا نورانی راستہ دکھا سکتا ہے۔
لیکن اسلام مخالف رجحان رکھنے کے باوجود آرنولڈ وان ڈورن نے اچانک اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ نیا راستہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا واقعہ جو اسلام کی طرف ان کی سنجیدہ توجہ کا سبب بنا وہ توہین آمیز فلم فتنہ کے خلاف کروڑوں مسلمانوں کے غم و غصے کا رد عمل تھا۔ مسلمانوں کے ان گہرے اور مخلصانہ جذبات کے اظہار نے، جس اظہار میں علماء اور دیگر اہم شخصیات بھی شامل تھیں، آرنولڈ کو اس فکر میں ڈال دیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر، آسمانی کتاب اور دین سے اتنا عشق کیوں کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ان کے سامنے مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ آرنوڈ نے مسجد میں قرآن لے کر پڑھا۔ اسلام مخالف الفتنہ میں قرآن کریم کی چند آیات کی طرف اشارہ اور ان سے دشمنانہ استفادہ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ آسمانی کتاب وان ڈورن کے پاس تھی تاکہ وہ غیر جانبدارانہ طور پر اس کا مطالعہ کریں اور قرآن کا حقیقی پیغام درک کر سکیں۔ اسلام کے اس عظیم معجزے نے ان کے دل و دماغ کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو اسلام کے بارے میں میرا خیال پوری طرح سے بدل گیا۔ جو بھی قرآن کریم میں پڑھتا تھا تو مطالعہ جاری رکھنے کے لیے بھی میرا اشتیاق مزید بڑھ جاتا۔ اس وقت مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔
وان ڈورن قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میرا رہنما ہے اور قرآن نے مجھے بتایا کہ اپنے اور معاشرے کے بارے میں میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن حکمت، دوستی اور علم و دانش کا سر چشمہ ہے۔ وان ڈورن قرآن کو مکمل طور پر زیبائی اور اس کی ہر آیت کو حکمت آمیز قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی آیت یا آیات نے ان کو متاثر کیا تو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے 40 تک کا نام لیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ان آیات میں خداوند کریم نیکی، دوستی اور خلوص کا حکم دیتا ہے۔ خدائے واحد کی پرستش، والدین اور رشتہ داروں، یتیموں، غربا اور پڑوسیوں پر احسان کرنا، قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں مذکور تعلیمات الہی میں شامل ہے۔ بعد کی آیات میں خداوند کریم مسلمانوں سے کہتا ہے کہ ریاکاری کے بغیر اور خلوص کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور بالآخر یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ بندگان خدا کے اعمال کے پرکھنے میں نہ صرف ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کے نیک اعمال کا اجر دگنا دے گا۔ قرآن اور اسلام میں جو مسئلہ وان ڈورن کے لیے قابل توجہ تھا، یکتا پرستی پر اسلام کی تاکید ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز جس نے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی یہ تھی کہ میں نے سمجھ لیا کہ ایک واحد معبود ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اسلام سے توحید کی تعلیم حاصل کی اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ یکتا پرستی خاص طور سے وان ڈورن کے لیے اس لیے بھی اہم تھی کہ عیسائیت میں تثلیث اور تین خداؤں پر ایمان کا نظریہ ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔
ایک اور چیز جو آرنوٹ کی باطنی تبدیلی کا باعث بنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت تھی۔ جبکہ مغربی ممالک میں، خاص طور سے ہالینڈ میں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جاتی ہے، لیکن آ حضرت کے فضائل ایسے ہیں کہ ان کی آشنائی کے بعد ہر غیر جانبدار انسان آپ کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آرنوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ لوگوں کی آپ کے ساتھ بدسلوکی، دشمنی اور آپ کے ساتھ لڑائی کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ مہربانی، درگزر اور لطف و کرم کا مظاہرہ کیا۔ میں سارے کاموں میں آپ کا اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وان ڈورن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ نوجوانوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمونے عمل بنائیں۔ وان ڈورن کہتے ہیں کہ سب کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، میری نصیحت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں اور اس سے واقفیت حاصل کریں۔ کیونکہ رسول خدا ایسی شخصیت ہیں کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں آپ کی راہ و روش اور گفتار و کردار اور آپ کی بتائی ہوئی دیگر تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہالینڈ کے مذکورہ سیاستداں اسلامی تعلیمات کے بارے میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتے ہیں اور اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں اپنی پہلے کی معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ جتنی زیادہ تحقیقات کرتا تھا اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتا جاتا کہ سابقہ پارٹی نے جس کا میں رکن رہا تھا کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس دین کے بارے میں میری معلومات میں جتنا اضافہ ہوتا، اسلام کے بارے میں میری رغبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا۔ میں نے اسلامی تعلیمات میں اضافے کے لیے ہالینڈ کے مسلمانوں کی قربت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام دین حق ہے اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ سامعین، ہالینڈ کے اس سیاستداں کے مسلمان ہونے کے وقت کا ماجرا بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمان ہونے کی تقریب سادہ اور تجملات سے پاک لیکن مفصل تھی۔ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے ایک مسلمان دوست کے گھر جاتے ہیں جو کہ عالم دین تھے۔ وہ اس وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہوا کیونکہ اس وقت میں بہت حساس تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا ہو اور کہا کہ تم اب مسلمان ہو گئے ہو۔ گویا کوئی میرے پاس تھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری حوصلہ افزائی کی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے۔ بہت خوبصورت لمحہ تھا۔ جو شخص مسلمانوں کو تشدد پسند، متعصب اور جارے سمجھتا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کو کمزور دکھانے کے مقصد سے ایک اسلام مخالف فلم بنانے میں شریک تھا، بالآخر وہ اسی دین کو برتر اور نجات بخش دین قرار دیتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کی رفتار روک سکتا ہوں، لیکن اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام ایک خوبصورت اور امن کا دین ہے۔
البتہ ہالینڈ کے اس نو مسلم میں اسلام کے بارے میں ماضی کی اپنی غلطیوں کا اعتراف اور معذرت خواہی کی شجاعت ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام مخالف اقدامات میری زندگی کی کتاب کا ایک باب رہے ہیں، لیکن اب یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب اس دور کو یاد کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ اعتراف کرتا ہوں کہ توہین آمیز فلم فتنہ بنانے کی وجہ وہ غلط اور گمراہ کن معلومات تھی اور اب اس دور کو یاد کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ اعتراف کرتا ہوں کہ توہین آمیز فلم فتنہ بنانے کی وجہ وہ غلط اور گمراہ کن معلومات تھی جو گیرٹ ویلڈرز کی پارٹی کی طرف سے پارٹی کے اراکین کو دی جاتی تھی اور ہم آنکھ بند کر کے ان کو قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ ان شیطانی معلومات کا دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرنولڈ وان ڈورن اب اس عظیم آسمانی دین یعنی اسلام کے بارے میں اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ اگر اپنے تعصبات کو پس پشت ڈال دیں تو دیکھیں گے کہ اسلام واقعاً خوبصورت اور بہت خالص دین ہے جس کی اپنی تاریخ اور عظیم معیارات ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آسائش اور پریشانی کے زمانے میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام انسان کو باطنی سکون اور عقل و خرد عطا کرتا ہے اور آپ کی روحانی زندگی کو قوت بخشتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد
اتحاد 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 اتحاد
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد
اتحاد 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 اتحاد
حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو پر امن مقاصد کے لیے ایران کے ایٹمی حق پر تاکید۔ پاک ہند کشیدگی لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ، پاکستان میں میزائل تجربہ اور ہندوستان میں پاکستان سے درآمدات پر پابندی۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی جارحیت جاری، تازہ حملوں میں درجنوں شہید اور زخمی۔ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں یمن کی کارروائیاں جاری، تل ابیب پر فلسطین دو نوعیت کے ہائپر سونک میزائل کا حملہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران پرامن یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے بین الاقوامی وعدوں کی مکمل پاسداری کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال اور یورینیم کی افزودگی کے عزم پر مضبوطی سے قائم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بالواسطہ مذاکرات اور آئندہ دور کے لیے کی جانے والی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ ایٹمی مسئلے کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کیا ہے، اس میں پیش رفت کے لیے فریق مقابل کو سنجیدگی اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران این پی ٹی کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے پرامن جوہری پروگرام کا حق رکھتا ہے اور افزودگی اس کا ناگزیر حصہ ہے۔ انہوں نے ماضی کے تلخ تجربات اور فریق مقابل کی جانب سے وعدہ خلافیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی منصفانہ، متوازن اور پائیدار معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ فریقین غیر قانونی اور معاہدے سے باہر کے مطالبات سے گریز کریں اور ایران کے اقتصادی مفادات اور پابندیوں کے خاتمے کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے گزشتہ سال کے دوران جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ہونے والے متعدد مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران یورپی فریقوں سے مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے بھی ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق سید عباس عراقچی کے موقف کو سراہتے ہوئے مذاکرات کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے شہید رجائی بندرگاہ حادثے پر تعزیت پیش کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کی رپورٹوں کے باوجود کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کی میڈیا رپورٹوں کے مطابق لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 2 اور 3 مئی کی درمیانی رات بھی جاری رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز بعض حلقوں نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی حد تک کمی کی خبر دی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے میڈیا ذرائع نے آج رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات دونوں ملکوں کی افواج نے فریق مقابل پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے اور اپنی جانب سے مناسب جواب دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے درمیان فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اس درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 9 دن سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ میں اگرچہ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، تاہم لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں کے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان سے کشیدگی کے دوران ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والا ابدالی جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے اور اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس میزائل کا تجربہ کامیاب بتایا ہے اور کہا ہے کہ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اپنی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت کو اطمینان بخش بتایا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان نے پاکستان سے ہر قسم کے سامان کی درآمد پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت کی ڈائریکٹ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے ہندوستان کے راستے پاکستانی سامان کی ٹرانزٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے آزادی صحافت کی درجہ بندی میں ہندوستان کی رینکنگ میں گراوٹ کا ذمہ دار بی جے پی حکومت کو قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے سنیچر کو صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایکس پیج پر کہا ہے کہ 180 ملکوں میں کرائے گئے سروے کے مطابق پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان 161 نمبر پر آیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان کی گرتی ہوئی درجہ بندی بی جے پی کے دور حکومت میں آزادی بیان کو لاحق خطرات کی عکاسی کرتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے یہ پوسٹ ایسی حالت میں جاری کی ہے کہ اس سے وابستہ کئی صحافتی مراکز پر مقدمات چل رہے ہیں جنہیں یہ پارٹی بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیتی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں متعدد تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے ایک کارروائی کی جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بدنام زمانہ تکفیری دہشت گرد فرید اللہ بھی شامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اور کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ کارروائیوں کے دوران تکفیری دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ و گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ غزہ میں جاری غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ سنیچر کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 11 فلسطینی عام شہری شہید ہوئے۔ خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلا میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غاصب فوج نے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے 37 مراکز کو نشانہ بنایا، اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب امداد کا عمل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دریاسنا غزہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی ٹولہ غزہ کے لوگوں پر بھوک مسلط کرنے کے مقصد کے تحت منصوبہ بند اور منظم طریقے سے بیکریوں، امدادی مراکز، فوڈ بینکوں، فارموں، پانی کے کنوؤں اور خوراک کے ذخائر والے مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطین بالخصوص غزہ کی حمایت کے تناظر میں اپنے مزاحمتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر صہیونیت کے مرکز تل ابیب پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے میزائل حملے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین 2 نامی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے یافا یا وہی تل ابیب کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت کا کوئی بھی دفاعی سسٹم انہیں ٹریس نہیں کر سکا اور میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یمن کے فوجی ترجمان نے اپنے پڑھے گئے بیان میں غزہ پر صہیونیوں کی بہیمانہ جارحیت پر خاموشی برتنے پر عالم اسلام پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا کہ اسے اپنی خاموشی اور خیانت کی قیمت یقینی طور پر چکانا پڑے گی اور انہیں اپنی خاموشی اور خیانت کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل صہیونی ذرائع نے یمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل کے بعد 100 زائد صہیونی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنان کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنانی معیشت کی بحالی، کرپشن کے خلاف جنگ اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لبنانی جریدے اقتدار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان ایک طاقتور اور مؤثر تنظیم ہے جو اپنے اتحادیوں اور نمائندوں کے ساتھ مل کر لبنان کی سالمیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے لبنان کی معیشت کے احیاء، اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہ انفراسٹرکچر کی بحالی، کرپشن کے خلاف مہم اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام پر اپنے اتحادیوں اور لبنانی جماعتوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ ہم ایک آزادی کی تحریک کے طور پر مزاحمت کے سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی بھی شکل میں اسرائیلی قبضے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور عرب حکومتوں کے درمیان تعلقات کی معمولی پر لانے کی کوششوں کو فلسطین ختم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جو چیز ثابت ہے وہ حزب اللہ کی بنیادوں کی مضبوطی ہے اور یہ مزید مضبوط ہوتی رہے گی۔ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات سے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید.
استقامت پائیدار و جاوید.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا, اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا, جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا.
عزیز سامعین, پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے. سامعین, پچھلے ہفتے لبنان کے حزب اللہ سے ہتھیار لینے کے بارے میں دعویٰ, محمود عباس کے بیانات پر حماس کا رد عمل, اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بارے میں شام کے وزیر خارجہ کا بیان, غزہ پر سینیوں کے جاری حملے, اردن میں اخوان المسلمین پر پابندی جیسے موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا.
حسینی دل میں ہے. کتراتے نہیں پرچم حسینی فوج کا ہم سب کا ہے قومی نشان ہم سب کا ہے قومی نشان عزم حسینی دل میں ہے عزم حسینی دل میں ہے بڑھتا رہے گا
سامعین حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں امریکہ اور غاصب اسرائیل کی سازش گزشتہ ہفتے کافی تیز ہو گئی. اس بارے میں بہت سی خبریں سامنے آئیں. اس سازش کا ساتھ دیتے ہوئے لبنان کے صدر نے حزب اللہ سے ہتھیار رکھوانے کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں. اسی بیچ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے جمعے کے روز اس بارے میں کہا کہ مقاومت کے ہتھیار ہمارے لیے بہت اہم ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم سے دو چیزوں کی مانگ کی گئی تھی جس کو لبنان نے پورا کیا. وہ دو مانگیں تھیں جنوبی علاقے میں فوج کی تعیناتی اور اس علاقے سے حزب اللہ کی واپسی. اس وقت سے اب تک حزب اللہ نے ایک گولی بھی نہیں چلائی ہے. ہم اب تک اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتے آئے ہیں جبکہ اسرائیل نے اب تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے. وہ کسی بات کا پابند نہیں رہا ہے. لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک غاصب سینی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی اس وقت تک ہم ہتھیار زمین پر نہیں رکھیں گے. ہمارے اسلحے ہی ہماری طاقت ہیں. جنگ بندی کی شرائط کو پوری طرح سے لاگو نہ کرنے اور ان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت نہ ہونے تک ہم ہتھیار زمین پر نہیں رکھیں گے. سامعین اس سے پہلے لبنان کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اعلان کیا تھا کہ لبنان میں کچھ خاص لوگ اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بنیادی مشکل استقامت کے ہتھیار ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مقاومت کے ہتھیاروں نے ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. ان کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ وہ حکومت بننے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ صدر اور وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت سازی میں کس نے مدد کی؟ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ استقامت کے اسلحوں کو صرف صہیونیوں کے خلاف ہی جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم اپنے موقف قومی اتحاد حکومت سازی اور فوج کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے غاصبوں سے مقابلہ کریں گے اور کبھی بھی ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. بنیادی مشکل مقاومت کے ہتھیار نہیں ہیں بلکہ غاصب اسرائیلیوں کا یہاں سے انخلاء ہے.
کے لیے ہم سے مدد لبنان کی پہچان گئے آج حزب اللہ جو لبنان کی پہچان گئے اس کی قربانی میں شامل جذبہ ایمان گئے جذبہ شوق شہادت میں یہ شیران لبنان کی پہچان گئے آج حزب اللہ جو لبنان کی پہچان گئے اس کی قربانی میں شامل جذبہ ایمان گئے
سامعین پچھلے ہفتے فلسطینی خود مختار انتظامیہ کے صدر ابو مازن کا ایک آڈیو سامنے آیا جس میں فتح کے لیڈر کھل کر حماس کے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کی بےعزتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ لوگ فلسطینی مقاومت کے گروہ حماس کے لیے بہت ہی رقیق الفاظ کا استعمال کر رہے تھے. ابو مازن حماس کے خلاف بہت ہی گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان سے مانگ کر رہے ہیں کہ بنا کسی تبادلے کے اور سہنی جیلوں میں موجود فلسطینی قیدیوں کو آزاد کروائے بنا ہی سہنی اسرائیلی اسیروں کو فوراً آزاد کر دیا جائے. ابو مازن کی طرف سے فلسطینی مقاومت کی بے عزتی کیے جانے کے سبب فلسطینیوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر ان کے خلاف نفرت کو دیکھا جا سکتا ہے. فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے بھی بیان جاری کر کے ابو مازن کی طرف سے فلسطینی استقامت کی توہین پر ان کی مذمت کی ہے. اس بیان میں فلسطینیوں کے ساتھ ابو مازن کی خیانت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی طرف سے سینی حکومت کی چاپلوسی کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے. بیان کے مطابق اتنی چاپلوسیوں کے باوجود سینیوں نے ابو مازن کو دمشق کے ہوائی سفر کی اجازت تک نہیں دی. فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے نائب اسپیکر حسن خریشہ نے بھی استقامت کے خلاف ابو مازن کے گھٹیا بیان کی مذمت کی ہے. ایک فلسطینی لیڈر طاہر النونو نے بھی فلسطین کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں مقاومت کے خلاف محمود عباس کی رقیق باتوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی باتیں فلسطین کی استقامت کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمود عباس کسی بھی صورت میں فلسطینیوں کی قیادت کے لائق نہیں رہے ہیں. ان کے حالیہ بیانات سہنی غاصبوں کے خلاف فلسطینی صفوں کو متحد کرنے کے بجائے فلسطینیوں پر سہنیوں کے وحشیانہ حملوں کے خلاف فلسطینیوں میں گہرے اختلاف کا سبب بنیں گے. سامعین مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جولانی حکومت کے وزیر خارجہ کا بیان تھا جو انہوں نے اسرائیل کے بارے میں دیا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسعد الشیبانی نے کہا کہ شام کبھی بھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا. اس اجلاس میں شیبانی نے شام کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ملک میں ہتھیار بردار گروہوں کو متحد کر لیا ہے اور ان گروہوں کو ختم کر دیا ہے. ساتھ ہی الشیبانی کا کہنا تھا کہ شام پر اسرائیل کے حملے سیدھے طور پر علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم سلامتی کونسل سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو شام سے دور رکھنے کی غرض سے اس پر دباؤ ڈالے۔ امریکی میڈیا میں امریکی کانگریس کے ایک رکن کے حوالے سے ٹرمپ کے لیے جولانی کے خط کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تحریر شام کے سابق سربراہ سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خواہش مند ہیں۔
دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی، کرتے ہیں دشمن جیسا بھی ہو ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں۔
سلنا القدس، لنا القدس، لنا القدس، لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، ہر مومن مسجد اقصا میں پھر سجدہ کرے گا۔
اسلام ہمیں سکھلاتا ہے جرت سے جینا مرنا، حق کہنا اور حق سننا، حق کی خاطر ہر جا لڑنا، جو مرد مجاہد گئے اس رستے پر وہ چلے گا۔
گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، ہر مومن مسجد اقصا میں پھر سجدہ کرے گا۔ گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، ہم خود سلنا، ہم خود سلنا، ہم خود سلنا، گھر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، ان شاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی، ان شاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی، ان شاء اللہ ہوگی القدس کی آزادی۔
سامعین، فلسطین کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 18 اسپتالوں نے اپنی فعالیت کو روک دیا ہے، اس کے علاوہ باقی اسپتال بھی پوری طرح سے کام کرنے سے قاصر ہیں۔ ڈاکٹر منیر نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں صحت کا نظام پوری طرح سے خاتمے کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک غزہ میں 18 اسپتال پوری طرح سے اپنی خدمات دینے سے عاجز ہیں، یہاں پر صرف 20 اسپتال ہی بہت جزوی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان اسپتالوں میں 52% سے بھی زیادہ مریضوں کے بیڈ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ البرش کا کہنا تھا کہ محدود طبی خدمات کی وجہ سے 50,000 سے بھی زیادہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین طبی دیکھ بھال سے محروم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ کے محاصرے کے جاری رہنے اور علاقے میں دواؤں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے غزہ ایک انسانی المیے کا شکار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر البرش کے مطابق 22,000 سے بھی زیادہ بیماروں کو غزہ سے باہر لے جا کر علاج کی فوری ضرورت ہے، ان میں سے 13,000 کی حالت تو بہت ہی تشویشناک ہے۔ اسی دوران غزہ میں کم سے کم 60,000 بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے بھی غزہ میں ادویات اور اشیاء خودنوش کے ختم ہو جانے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 2 ماہ قبل غزہ کی فراہمی کے روکے جانے کے سبب بہت سے فلسطینی غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس عالمی ادارے کے مطابق غاصب اسرائیل نے غزہ والوں کو زندگی کے بنیادی حق سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں غذائی غذائی اشیاء کا ذخیرہ تیزی سے خطرناک انداز میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ موضوع محاصرے کا شکار غزہ میں غذائی اشیاء کی صورتحال کو بد سے بدتر بناتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پر انسان دوستی کی بنا پر بھیجی جانے والی اشیاء کے پہنچنے میں رکاوٹیں ڈال کر اسرائیل نے اس علاقے میں بھکمری کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ غاصب اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ میں اشیاء خود نوش کے تمام ذرائع کو تہس نہس کر دیا ہے۔
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پھول غنچے چمن میں ہے تمہاری یاد باقی، جا بجا دشتوں دمن میں، لالا ہائے سرخ قرآن، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ لالا ہائے سرخ قرآن، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریان، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتی ہے یہ ہر آن، میرے پھولو میرے غنچو، اے شہیدو پھولو میرے غنچو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں؟
سامعین، اردن کی حکومت نے بدھ کے روز باضابطہ یہ اعلان کیا ہے کہ ملک میں اخوان المسلمین کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اسی کے ساتھ اس کے اثاثوں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اردن کے وزیر داخلہ مازن عبداللہ ہلال الفرایا نے اعلان کیا ہے کہ اخوان المسلمین کی سرگرمیاں ملک کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخوان المسلمین چھپ کر بہت سی فعالیت کو انجام دے رہا ہے۔ الفرایا نے الزام لگایا ہے کہ اخوان المسلمین کے کچھ ممبران اردن کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں، اسی لیے ان پر پابندی عائد کر کے ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اردن کی حکومت کی جانب سے یہ کاروائی اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے ایک ہفتے بعد کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ میزائل بنانے کے الزام میں اس ملک میں 16 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اردن کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان لوگوں پر الزام ہے کہ وہ 5 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والا میزائل بنانے کے لیے اخوان المسلمین سے مالی مدد چاہتے تھے۔ ان کا مقصد سینی حکومت کو ہدف بنانا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب اخوان المسلمین نے ایک بیان جاری کر کے اس معاملے میں، یعنی کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی ساخت میں اپنی کسی بھی طرح کی شرکت سے انکار کیا ہے۔ اخوان المسلمین کے خلاف یہ فیصلہ ایسی حالت میں لیا گیا ہے کہ جب 7 ماہ قبل اردن میں منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اخوان المسلمین کی سیاسی شاخ نے 22% ووٹ حاصل کیے تھے۔ پچھلے 35 برسوں کے دوران اردن میں اخوان المسلمین کی یہ بہت اہم سیاسی صورتحال مانی جا رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تمر دینے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش بندی، شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ لہو سے بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ ظلم کا ہر سو مسلمان فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمان کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں مسلمانوں ذرا سوچو خدا را خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر منافع چار دن کی زندگی کا سراسر آخرت کا ہے خسارہ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را کرے پھر یا تقلید خمینی بنے ہم پیرو عارف حسینی کرے پھر یا تقلید خمینی بنے ہم پیرو عارف حسینی لہو کی دھار سے پھر موڑ ڈالے اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را بنو تم خامنائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی بنو تم خامنائی کے سپاہی ہے جس کے ساتھ تائی دے الہی سپر پاور کی تم چولے ہلا دو لگا کر حیدری پر جوش نارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را Thank you.